والصلاه على اهله الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبيب الاحمد النبي الامي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأتهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم ان نشستوں کے لیے ان ایام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا یہ وہی موضوع ہے جو سال گزشتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا اور یہ مجالس تسلسل ہیں انہی گزشتہ جلسات کے لیے جو موضوع شروع کیا گیا تھا یعنی امام اور امت اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور ان ایام میں اسی موضوع کے جو پہلو باقی تھے اور جن کا بیان ناگزیر تھا ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور تمہیداً تاکہ ہم پچھلے برس کی گفتگو سے متصل ہو جائیں اور یہاں سے پھر آگے بڑھیں اور پھر دوسرے مراحل کو آپ کی خدمت میں بیان کریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امامت اس کائنات کا ہر عصر کا اور اس عصر کا اہم ترین مسئلہ ہے قیادت کا مسئلہ رہبری کا مسئلہ سیادت کا مسئلہ امامت کا مسئلہ ہر عصر کے انسان کا بنیادی ترین مسئلہ ہے دنیا کا ہر انسان اسی فکر میں ہے ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر قیادت کا مسئلہ ہے اسلام کا اہل اسلام کا تمام انسانوں کا بنیادی ترین مسئلہ ہے قیادت رہبری اور امامت اور پیغمبر گرامی اسلام کے کلام کے تناظر میں معرفت امام حد فاصل ہے عارفانہ موت میں اور جاہلانہ موت میں اس بنیاد پر معرفت امام اور معرفت امامت از حد ضروری ہے یہ امامت کیا ہے یہ اتصال کے لیے بہرحال یہ گزارشات ناگزیر ہیں تاکہ پچھلی گفتگووں سے ہمارا ربط برقرار ہو جائے اور پھر ہم آگے بڑھ سکیں یہ امامت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے امامت سے کیا مراد ہے امامت ایک عہدہ ہے ایک مسئولیت ہے ایک ذمہ داری ہے جیسے آپ میں سے بہت سارے افراد ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے افراد مختلف عہدوں پر فائز ہیں آپ میں سے اکثر افراد مختلف کاموں میں مختلف سلسلوں میں مختلف دفتروں میں مختلف ذمہ داریاں رکھتے ہیں مختلف عہدے رکھتے ہیں باقی عہدوں کی طرح سے امامت بھی خود عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، منصب ہے۔ مثلا برادر عزیز جو قریب ترین ہیں، خود ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، استاد ہیں، معلم ہیں، اور باقی بھی جو افراد، وہ ذمہ داری انہیں دی گئی اور مجھے نہیں دی گئی۔ ہر انسان کی ذمہ داری الگ ہے، معاشرے میں جو ذمہ داری اسے سونپی جاتی ہے، یہ جو ذمہ داریاں تصویب کی جاتی ہیں اور تفویض کی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں، کس بنیاد پر دی جاتی ہیں؟ اہلیت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، صلاحیت کی بنیاد پر ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے، استعداد، لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ ایک ذمہ داری ہے جو انہیں دی گئی اور مجھے نہیں دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت موجود ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی، اور مجھ میں وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری انہیں دی گئی، مجھے نہیں دی گئی۔ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، اصولاً اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے امامت بھی عہدہ ہے، منصب ہے، ذمہ داری ہے۔ منصب امامت کا حامل بننے کے لیے کیا شرط ہے، کیا اہلیت ہے، کیا ارکان ہے؟ منصب امامت کا حامل بننے کے لیے دو بنیادی ترین رکن ہیں، دو بنیادی ترین شرائط ہیں، جن کے بغیر امامت الہیہ کا تصور ناممکن ہے۔ دو شرائط ہیں اور دو رکن ہیں امامت کے لیے۔ پہلے رکن کا نام ہے ولایت اور دوسرے رکن کا نام ہے ہدایت۔ نہ تو غیر ولی امام بن سکتا ہے، نہ غیر ہادی امام بن سکتا ہے۔ امام کو پہلے مرحلے میں ولی ہونا چاہیے، ولایت کا حامل ہونا چاہیے، اور دوسرے مرحلے میں ہدایت کا حامل ہونا چاہیے۔ ولایت سے متعلق مسلسل گفتگو ہوئی، اور ہم دوسرے رکن میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد، تاکہ ذہنی طور پر ہم سب آمادہ ہو جائیں اور اس دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لائق ہو جائیں، لہذا چند باتوں کا مرور ضروری ہے۔ پہلی بات کہ امامت عہدہ ہے، اور اس عہدے کا حامل بننے کے لیے دو شرائط اور دو ارکان ہیں، ایک ولایت اور ایک ہدایت۔ یہ ولایت کیا ہے، ولایت سے مراد کیا ہے؟ ولایت جیسے عرض کیا گیا صلاحیت، ولایت یعنی رتبہ، ولایت یعنی مرتبہ، ولایت یعنی حقیقی مقام۔ کیسا مقام ہے یہ ولایت، کیسا رتبہ ہے؟ ولایت اس نقطے کو کہا جاتا ہے، اس مرحلے کو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں، سوچے جا سکتے ہیں بصورت امکان، اگر یہ سارے کے سارے فضائل اور سارے کے سارے کمالات کسی ایک ذات میں یکجا ہوں، جمع ہوں، اس ذات کو ولی کہا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی فضیلت، کوئی بھی ایسا شرف، کوئی بھی ایسا کمال جو تصور کیا جا سکے، وہ اس ذات میں بالفعل موجود ہونا چاہیے، یہ ولی ہے۔ اگر ایک بھی فضل، ایک بھی کمال، ایک بھی شرف سوچا جا سکے کہ ہے اور اس ذات میں بالفعل موجود نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بات، ولی یعنی تمام تر فضائل اور کمالات کا حامل۔ پروردگار نے قرآن مجید میں 86 مقامات پر ولایت کا ذکر کیا، لیکن جامع ترین انداز میں سورہ مبارکہ مائدہ میں، کہ جو خود سورہ ولایت بھی ہے، اس میں ولایت کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ غدیر کا بھی اس میں ذکر ہے، غدیر سے پہلے کی آیات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، غدیر کے بعد کی آیات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور خود وہ آیت جس کو برابر آپ کی خدمت میں پڑھا جاتا رہا، انما ولیکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ پروردگار گفتگو کا آغاز کرے، کلمہ حصر جاری کر دیا، انما یعنی صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے. یہ حصار کھینچ دیا انما کہہ کر ولایت کے گرد کی کوئی بھی اور داخل نہیں ہو سکتا اس میں. یہ کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت خاصہ ہے نہ کہ ولایت عامہ. یہ ولایت مطلقہ ہے اور ولایت علل اطلاق ہے, تکوینی اعتبار سے اور تشریعی اعتبار سے. یہ کامل ترین ولایت ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے, اور سب سے پہلے پروردگار خود اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں کس درجہ تک محفوظ رہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اب میرا ساتھ دیجئے اور میری رہنمائی کیجئے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ میں ولی ہوں, لیکن ہم کیوں مانیں اللہ کی ولایت کو؟ خدا کہتا ہے تو کہتا رہے, ہم پر کیوں لازم ہے, کیوں واجب ہے ہم پر کہ ہم حق تعالی کی ولایت کا اقرار کریں, تسلیم ہو جائیں؟ امام چہارم نے بیان فرمایا, دو وجوہات کی بنیاد پر انسانوں پر اللہ کی ولایت واجب ہے. دو وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا, نہیں سے ہے بنایا. یہ پہلی وجہ ہے. اگر پروردگار ہمیں خلق کرتا, پیدا کرتا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا, بتائیے کیا اللہ کی ولایت ہم پر واجب تھی؟ پھر واجب نہیں تھی. اللہ کی ولایت اس لیے واجب ہے کہ پہلے مرحلے میں پروردگار نے ہمیں خلق کیا, پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری تربیت فرمائی, ہماری پرورش فرمائی, یعنی ہمارا رب ہے. اگر اللہ تنہا خالق ہوتا تو ہمارا ولی نہ ہوتا. اگر پروردگار تنہا ہمارا رب ہوتا پھر بھی ہمارا ولی نہ ہوتا, خلق کوئی اور کرتا اور پروردگار ہماری ربوبیت کا فریضہ سر انجام دیتا. کیونکہ یہ دو صفات ایک جگہ پر جمع ہیں, یعنی خالقیت اور ربوبیت, تو ان دو صفات کی وجہ سے اللہ الہ ہے, یعنی معبود ہے, اور چونکہ معبود ہے اب اس کی ولایت ہمارے اوپر واجب ہے. پس سب سے پہلے مرحلے میں پروردگار کی ولایت واجب ہے. عقلاً اب بات پہنچ رہی ہے. لیکن پروردگار نے اکتفا نہیں کیا اور آیت کو آگے بڑھایا. ایسا نہیں ہے کہ آیت کا ایک خاص حجم ہوتا ہے اور ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اور اب الفاظ زیادہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنی مقدار میں الفاظ ہوں, لہذا آیت تو جیسے قرآن مجید میں رکوعوں کی تقسیم کی گئی ہے. قرآن مجید کو جو پاروں میں تقسیم کیا گیا, یہ کس اعتبار سے کیا؟ رسول نے کیا؟ آئمہ نے کیا؟ نہ, قاریوں نے کیا ہے, ابھی بعد میں خلفاء کے بعد ہوا. قرآن مجید کو جو پاروں میں تقسیم کیا گیا, کیوں پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ قرآن مجید کی جو سورتوں کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رسول کی طرف سے ہے. لیکن قرآن مجید کو جو پاروں میں تقسیم کیا گیا, 30 پاروں میں, یہ کس نے تقسیم کیا؟ قاریوں نے. کیوں تقسیم کیا؟ آپ کی آسانی کے لیے, تاکہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں تو ہر دن آپ ایک حصہ پڑھ کر 30 دنوں میں قرآن مکمل کر دیں, صرف اس لیے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ جو قرآن مجید کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا, کس اعتبار سے؟ مفاہیم کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے؟ جی, الفاظ کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا. تو کیا آیات میں بھی ایسا ہے کہ آیت کے لیے خاص الفاظ کی تعداد ہو تب وہ آیت کا نصاب مکمل ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. قرآن مجید میں اس سے بھی بڑی چھوٹی آیتیں موجود ہیں. سورہ مبارکہ رحمان میں کیا ہے؟ مدہامتان, آیت ختم. اللہ الصمد, دو لفظ ہیں, آیت ختم ہو گئی. لیکن یہاں انما ولیکم اللہ, آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی. پروردگار نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا, بات ختم. لیکن آیت آگے بڑھی, اور کسی اور کی ولایت کا بھی اعلان کیا گیا. کیا اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے یا ناکافی؟ اسلام آباد کے ماہرین اور مفکرین کیا فرماتے ہیں، کافی ہے یا ناکافی؟ کافی نہیں ہے. تو کیا پھر اللہ کی ولایت میں کوئی نقص ہے، کمی ہے، کجی ہے؟ نہ، ولایت کامل ہے لیکن کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ کس لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ولایت کس کے لیے؟ جی ہمارے لیے ہے. ہم پر ولایت واجب ہے. ہم کون ہیں جن پر اللہ نے ولایت کو واجب قرار دیا؟ انسان ہیں. تو ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ خود خدا سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے ہمیں کس لیے پیدا کیا. تو کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو فلسفہ تخلیق انسان کیا ہے؟ معرفت خدا، تاکہ ہم عارف بن جائیں، خدا معروف بن جائے. اس لیے پیدا کیا پروردگار نے. تو یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ابھی مثلا یہ جوان میرے لیے اجنبی ہے، جو میری گفتگو سے خاصے تھک چکے ہیں. تو مثلا میں اس نوجوان سے اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جانکاری چاہتا ہوں، پہچان چاہتا ہوں. اگر مجھے اس جوان کی معرفت مطلوب ہے تو کیسے ہوگی؟ کیا ایسے ممکن ہے کہ کبھی میں اس کی طرف نہ جاؤں، نہ یہ میری طرف آئیں اور معرفت حاصل ہو جائے؟ نہ، معرفت کے لیے رابطہ برقرار ہونا ضروری ہے. جب تک رابطہ برقرار نہ ہو، معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے رابطہ ضروری ہے. تو پروردگار نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ معرفت کے حصول کے لیے، تاکہ ہم عارف بن جائیں اور ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. تو معرفت کے لیے رابطہ ضروری ہے. تو یہ رابطہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہم سارے کے سارے انسان مجبور ہوں ان مراحل سے گزارنا آج کی حد تک، تاکہ متصل ہو جائیں. اور آج ہی ہم اپنی گفتگو سے متصل ہو جائیں گے. میں اور آپ، ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم سب حصار زمان اور مکان میں مقید ہیں اور محصور ہیں. ہم جتنا چاہے زور لگا لیں، ہم میں سے کوئی بھی انسان نہ تو زمان کے حصار سے باہر نکل سکتا ہے، نہ مکان کے حصار سے باہر نکل سکتا ہے. اور جس کی معرفت مطلوب ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ بھی حصار زمان و مکان میں مقید ہے؟ نہ، وہ زمان اور مکان سے بالاتر حقیقت ہے. وہ لا زمان ہے اور لا مکان ہے. وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. ہم زمان و مکان کی قید میں نہیں نکل سکتے، صرف ایک صورت میں نکل سکتے ہیں، جیسا قتیل شفائی نے کہا کہ فصیل شہر پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی. وقت کی حدوں سے کب نکل سکتا ہے؟ جب جسم اور روح میں جدائی آ جائے. جب تک ہم زندہ ہیں، ہم زمانے کی قید سے باہر نہیں جا سکتے، اور مکان کی قید سے بھی ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو ہم زمان و مکان میں محصور ہیں. اور جس کی معرفت مطلوب ہے وہ لا زمان اور لا مکان ہے. تو کیسے معرفت حاصل ہو؟ معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے. تو رابط کون ہے؟ یہاں پر خود عقل کہتی ہے کہ ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو بظاہر زمینی ہو اور مکانی ہو، لیکن زمین اور زمان اور مکان کی حدوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اللہ اس حصار زمان و مکان سے نکل کر اس لا زمان اور لا مکان سے متصل ہو جائے، اور ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ بن جائے، مجرۂ فیض بن جائے، واسطۂ فیض بن جائے، وسیلۂ فیض بن جائے. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس کے وسیلے سے ہم تک پہنچیں، ہماری تمام دعائیں اور ہماری تمام عبادات اس کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچیں۔ اس لیے رسول کی ولایت واجب ہے، لیکن رسول کے بعد پھر کچھ اور ولایتوں کا بھی اعلان کیا گیا۔ بس رسول کی ولایت کو کیوں واجب قرار دیا گیا، یہ بات کسی حد تک پہنچ گئی، لیکن رسول کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا پوری انسانیت میں سے، اور کوئی بھی اور اس معنی میں ولی نہیں بن سکتا سوائے رسول اللہ کے؟ ابھی بات آگے بڑھے گی۔ تنہا رسول اللہ ولی خدا بن سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں ولایت مطلقہ ہے، ولایت علی الاطلاق تکوینی اعتبار سے اور تشریعی اعتبار سے، یعنی جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں رسول ولی ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے اس ولایت میں۔ تو پوری بشریت میں سے تنہا رسول کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ رسول سے مراد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ کوئی اور دوسرا انسان ولی نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا یہ خلاف عدل ہے؟ نہ، غیر از رسول اللہ کوئی بھی پروردگار کا جانشین نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی عام انسان نہیں بن سکتا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی نبی حق تعالی کا جانشین ولایت علی الاطلاق اور ولایت مطلقہ میں نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا وہ معصوم نہیں ہے؟ کیا وہ نبی نہیں ہے؟ کیا وہ رسول نہیں ہے؟ نہ معصوم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن پھر بھی جانشین نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے صحابی نے استفسار کیا، ابو بصیر نے، امام غیبت کی مسائل کو بیان کر رہے تھے، ابو بصیر نے پوچھا کہ بتائیے اثر غیبت میں مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت نے ذمہ داریاں بتائیں اور پھر فرمایا کہ لازم ہے مومن کے لیے کہ اپنی نماز یومیہ میں پانچ نمازوں میں سے ایک نماز میں کم از کم قنوت میں اس دعا کو پڑھا کرے ہر روز۔ کون سی دعا؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت عطا نہ کی ہم کبھی بھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر نبی سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کی معرفت کے لیے خدا کی معرفت چاہیے، اور ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی ہم کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی حجت خدا کی معرفت کے سے پہلے رسول کی معرفت چاہیے۔ کیوں؟ یہ ترتیب ہے، اور یہ ترتیب عقلی ہے، ترتیب منطقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار ذات اقدس الہ مستخلف عنہ ہے، اور یہ اس کے خلیفہ ہیں۔ تو جو خلیفہ ہے اس کا، یعنی اس کا جانشین، اس کا نائب، اس کی تمام تر صفات جلال و جمال کا عکس ہونا چاہیے، اس کی تجلی ہونی چاہیے۔ خدا کون ہے جو مستخلف عنہ ہے؟ وہ کمال محض ہے، وہ جمال محض ہے، وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ تمام تر کمالات کا مجموعہ ہے، وہاں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس خدا کا نائب کون بن سکتا ہے؟ اس خدا کا خلیفہ اس کی جگہ پر کون آ سکتا ہے؟ ایسی ذات کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور سارے کے سارے فضائل اور اس ایک ذات میں یکجا ہوں۔ صرف ایک فرق رہ جائے گا، وہ کون سا فرق ہے؟ کہ اس کے فضائل اور کمالات ذاتی ہیں، اور جو بعد میں آ رہا ہے اسے اس نے عطا کیے، ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا۔ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ آدم نہیں آ سکتے ہیں، ابراہیم نہیں آ سکتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ نہیں آ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود نہیں آ سکتے. اس لیے کہ خدا، ذات خدا کمال محض ہے، جمال محض ہے، اور جو نائب ہے اس میں بھی تمام تر کمالات جمع ہونے چاہیے. علم ہے، معرفت ہے، جتنی بھی صفات ہیں، شجاعت ہیں، ساری کی ساری درجہ بلند پر فائز ہوں. اور کوئی بھی نبی، ان میں صفات ساری ہیں لیکن اس درجے پر نہیں ہے. کیا سارے انبیاء برابر ہیں آپس میں؟ نہ، کوئی بھی دو نبی آپس میں برابر نہیں ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نہ عصمت میں برابر ہیں، نہ علم میں برابر ہیں، نہ معرفت میں برابر ہیں. درجات ہیں، کسی نبی کا علم کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی سے ترک اولا کا سرزد ہوا ہے، کسی سے ترک اولا سرزد نہیں ہوا. صفات میں مساوی نہیں ہے. اور تمام صفات حسنہ اور فضائل اور کمالات کو پروردگار نے تقسیم کر دیا انبیاء میں، اور ایک ذات ایسی ہے جس میں سارے کمالات کو یکجا کر دیا، جو سارے انبیاء میں تقسیم کیے تھے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چار چار کر کے. وہ کون ہے؟ اقبال نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، انچ خوبہ ہمیں دارند تو تنہا داری. یعنی تمام انبیاء کے اوصاف کو ذات ختمی مرتبت میں یکجا کیا گیا، اور کچھ اضافی کمالات بھی عطا کر دیے گئے، اور کامل ترین درجے پر فائز کر دیا گیا. اس لیے یہ نائب خدا ہیں، اور دوسرا کوئی بھی نہیں بن سکتا. اور پروردگار کے بعد پھر سلسلہ رسول تک پہنچا، رسول کے بعد پھر آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر پوری بشریت میں سے تنہا علی ابن ابی طالب ہیں جو پیغمبر کے نائب بن سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ جس طرح سے ختمی مرتبہ تمام تر فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے، اسی طرح سے ذات علی ابن ابی طالب تمام تر فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے. اور علی ابن ابی طالب کا کوئی ایک کمال ایسا نہیں ہے جو تدریجی ہو، خواہ وہ علم ہے یا معرفت ہے یا شجاعت ہے یا عبادت ہے، کوئی بھی کمال تدریجی نہیں ہے. سارے کے سارے کمالات اس پہلے مرحلے میں موجود ہیں. بس یہ میں نے کیوں کہا، پہلی بات جامعیت کی بات ہے. رسول اللہ نائب خدا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترین ذات ہیں. علی نائب رسول ہیں. کیوں؟ جامع ترین ذات ہیں، کوئی بھی دوسرا نہیں بن سکتا. بے شک وہ کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی رسول اللہ کا جانشین نہیں بن سکتا. یاد ہے میں نے کیا عرض کیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب افضل ہیں، اور ہم کوشش کر کے افضلیت ثابت کرتے ہیں، یہ ہم نے کوئی کمال کر دیا. جی، علی کو افضل ثابت کرنا اچھا عمل ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. لیکن خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو افضل کہا، اس نے معصیت کا ارتکاب کیا اور گناہگار ہوا. کیا علی ابن ابی طالب اس لیے پیغمبر کے جانشین ہیں کہ وہ افضل ہیں؟ نہ، پیغمبر کی جانشینی کے لیے افضل ہونا کافی نہیں ہے، کامل ہونا شرط ہے، جامع ہونا شرط ہے. ممکن ہے کہ افضل ہے لیکن کامل نہیں ہے، جامع نہیں ہے. مثلا یہ جوان زیادہ سامنے تشریف فرمائے، فرض کر لیجیے کہ یہ جوان بارہویں جماعت کے طالب علم ہیں، اور ان کی کلاس میں باقی 30-40 اور افراد بھی پڑھ رہے ہیں، مثلا 40 افراد پر یہ کلاس مشتمل ہے. اور جب امتحان ہو سال کے بعد، تو یہ جوان ان سب میں سے سب سے زیادہ نمبر لے لیں، مثلا 100 میں سے 95 نمبر لے لیں یا 90 نمبر لے لیں، اور باقی سب کے نمبر 39 بچوں کے نمبر ان سے کم ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ تعلیمی اعتبار سے باقی سب سے افضل ہیں، لیکن کیا کامل بھی ہیں؟ ان سب سے زیادہ نمبر لیے، لیکن وہ 10 نمبر جو چھوٹ گئے ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اندھوں کے درمیان کانا بھی تو راجہ ہو سکتا ہے، باقیوں سے افضل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جامع ہو۔ مولا متقیہ نے اس درد کا اظہار کیا نہج البلاغہ میں کہ جو لوگ تقابل کرتے ہیں، کہا زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ اب میرا تقابل امیر شام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ غلی اور معاویہ، بھلا کہاں غلی اور کہاں معاویہ، اور ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نسبت سنجی کریں گے اور بعد میں کہیں گے کہ علی افضل ہے، اور افضل ثابت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا۔ نہ، علی کامل ترین ذات ہیں، جامع ترین ذات ہیں، اس لیے نائب ہیں رسول اللہ کے، جانشین ہیں آپ کے، اور ولی خدا ہیں۔ یہ سلسلہ فکر ہے، اس کو متصل کرنا ہے دوسرے رکن کے ساتھ۔ اور تھوڑی سی آپ کو میں مزید زحمت دوں گا اور اپنی گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ جی خاندان سیدہ پر۔ بس سب سے پہلے پروردگار کی ولایت تمام بشریت پر واجب ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی ولایت واجب ہے، اس کے بعد ذات علی ابن ابی طالب کی ولایت واجب ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس نقطے کا پرچار کیا، پوری زندگی، پوری زندگی سے مراد آپ کا عہد رسالت ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ پہلے 3 سال پیغمبر نے چونکہ مخفیانہ طور پر نبوت کی تبلیغ کی، اس میں اس طرح کھلے عام ذکر نہیں ہوا، لیکن جو 20 سال بعد کے ہیں اس میں برابر ہر روز پیغمبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کر رہے ہیں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی طریقے سے، کہ اگر میری ایک بات نہیں پہنچی ہے تو دوسری پہنچ جائے، میرا ایک کلام کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا سمجھ میں آ جائے۔ عجیب و غریب انداز اپنائے رسول اللہ نے، اور مسلسل 20 سال تک علی ابن ابی طالب کی ولایت اور قیادت اور امامت اور رہبری کا پرچار کیا۔ لیکن جیسے ہی 20 سال مکمل ہوئے اور پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں سے صرف 70 دن باقی رہ گئے، اور پیغمبر اپنے حجرے میں نماز شب پڑھ رہے ہیں، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لائیں۔ کہا کیوں؟ کہ میں پروردگار کی طرف سے وحی لے کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ پھر یہیں پر منتقل کر دیجئے، مجھے دے دیجئے پیغام خدا کا۔ کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ حجرے میں پیغام نہیں دینا، پیغمبر کو پہلے باہر صحن میں بلانا ہے اور پھر وہاں پر میرا پیغام دینا۔ پیغمبر صحن میں تشریف لائے اور جبرائیل نے وہ آیت کے جو لے کے آئے تھے وہ پیغمبر کو پہنچائی۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں سے اکثر آیات ایک مرتبہ نازل ہوئی، بہت کم آیات ہیں کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، جیسے سورہ فاتحہ ہے اور چند دوسری آیات ہیں۔ صرف ایک آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور یہی آیت تھی جسے جبرائیل آج پہلی مرتبہ لے کے آئے۔ کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے بما انزلہ کو۔ پہلی مرتبہ پروردگار نے پیغمبر اکرامی اسلام کے ساتھ اتنا دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا، تحدید آمیز لہجہ، پہنچائیے، اور رسول کہہ کے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یہ عجیب انداز ہے، طہارت سے لے کر دیات تک 56 ابواب فقہ ہیں، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب المیراث ہے، ان میں ہزاروں احکام ہیں، ان تمام ہزاروں لاکھوں احکام میں سے کوئی ایک حکم شرعی ایسا نہیں ہے جس کی تبلیغ کو دوسرے حکم کی تبلیغ پر موقوف کیا گیا ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کی تبلیغ کو اگر نہ کی جائے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دین کی کسی امر کی کوئی تبلیغ نہیں کی۔ یعنی 20 سالوں میں جتنے آپ نے پتھر کھائے، جتنی توہین برداشت کی گئی، جتنی آپ نے جنگیں لڑی، آپ پر حالت نماز میں غلاظتیں اور اوجریاں پھینکی گئیں، سب کچھ ہوا، سب بیکار ہے اگر یہ کام نہ کیا تو۔ یعنی 20 سال تک سارے دین کا پہنچانا نہ پہنچانے کے برابر ہو جائے گا رسول کے لیے اگر یہ بات نہ پہنچائیں. اگر رسول کے لیے سارا دین پہنچا کر اس ایک بات کو نہ پہنچایا جائے تو وہ سارا پہنچانا نہ پہنچانے کے برابر ہو جائے گا. تو بتائیے امت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر وہ سارے دین کو مان لے اور سارے دین پر عمل کرے اور اس ایک امر کو چھوڑ دے. اگر رسول نہیں رہتا ہے اس ایک امر کی تبلیغ کو چھوڑ کر تو امتی اس کو چھوڑ کر ممکن نہیں ہے. یہ ایک اصل ترین اور اساسی ترین عمل ہے, پورے دین کی روح ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو دین مردہ ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہیں تک آپ کو لے کے آنا تھا. یہ ایسی کیا خاص چیز ہے, بما انزلا, جو آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچائیے. پیغمبر فرماتے تھے کہ شیبتنی سورۃ الہود, اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کسی صحابی نے سوال کیا کہ سورہ ہود کی کس آیت نے آپ کو بوڑھا کیا, کہا اس آیت نے, فاستقم کما امرتا, اے رسول ایسے استقامت دکھاؤ جیسے آپ کو حکم دیا گیا. کس چیز میں استقامت کا حکم دیا گیا رسول کو؟ بما انزلا میں. یہ بما انزلا, اس کو بیان کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی, نازک ترین مرحلہ تھا. اگر میں اپنی باتیں پہنچانے میں کامیاب ہوا تو اب میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے اطمینان دلائیے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. کہ یہ بما انزلا کیا ہے جس کے لیے پروردگار نے ایسا لہجہ اپنے حبیب کے ساتھ اختیار کیا؟ جی علی کی ولایت, تعجب ہے. 20 سال پیغمبر نے کیا کام کیا؟ 20 سال سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا یہی ولایت ہے, اور اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ نقطہ اہم تھا, اس لیے اس مرحلے سے گزارنا ناگزیر تھا. اگر ولایت علی ہے تو کون سا دن چھوڑا ہے پیغمبر نے؟ کتنی احادیث ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متعلق؟ میرے پاس جو مجموعے پڑے ہیں ان میں 4-4, 5-5 ہزار تعداد ہے ان احادیث کی جو صرف ولایت علی سے متعلق ہیں. ایک مشہور ترین شخصیت علامہ ہلی نے جو کتاب لکھی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر, اس کتاب کا نام ہی الفین ہے. الف یعنی ہزار, الفین 2000. 2000 دلائل پیغمبر کی زبان سے اور قرآن سے تحریر کی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متعلق. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ علی کی ولایت ہے. تو علی کی ولایت کو تو بیان کر چکے ہیں, تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مسئلہ, یہ اساسی مسئلہ ہے. ابھی محرم سے پہلے ہم جس مرحلے سے گزرے ہیں وہ غدیر کا مرحلہ ہے, لیکن تاسف بار جو صورتحال ہے وہ یہ کہ غدیر کو جو پڑھا جاتا ہے, شاعر جو غدیر کو پڑھتا ہے اور خطیب جو غدیر کو بیان کرتا ہے, مسلسل جو لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, سامعین سنتے ہیں, تائید کرتے ہیں, کیا غدیر روز ولایت علی ابن ابی طالب ہیں؟ کیا واقعا غدیر ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کا دن ہے؟ دشمنوں نے غدیر کے خلاف جو کچھ کیا انہیں کرنا چاہیے تھا, ان سے اسی چیز کی توقع تھی, لیکن ہم نے غدیر کو کیوں فراموش کر دیا؟ کسی نے امام رضا سے پوچھا کہ یہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے آپ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں, امامہ اتار دیتے ہیں, غمگین کیفیت میں, حالت سوگ میں آ جاتے ہیں, آپ کی خوراک بدل جاتی ہے, آپ کا انداز بدل جاتا ہے, کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ تم غدیر کی طرح کہیں محرم کو بھی نہ بھلا دو. یعنی درد ہے امام رضا کا کہ امت نے غدیر کو فراموش کیا. یہ غدیر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ غدیر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے 20 سال برابر کیا ہے, غدیر اس سے بڑھ کر کچھ اور چیز ہے. عجیب انداز ہے, جیسے جبرائیل نازل ہوئے اب پیغمبر برابر عشاء کی نماز کے بعد کسی صحابی کے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو پھر واپس گھر نہیں آتے, کسی دوسرے صحابی کے گھر میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے تیسری, کبھی کبھی آدھی رات گزر جاتی تھی, کبھی کبھی سحر تک پیغمبر صحابہ کرام مہاجرین اور انسان کے گھروں میں جاتے تھے. فجر کی نماز تک برابر. اسی لیے کہتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ذمہ داری تھی, ہر روز جا رہے ہیں. کچھ گھروں میں ایک رات کو گئے, کچھ گھروں میں دوسری رات کو, کچھ گھروں میں تیسری رات. مسلسل پیغام دیا کہ سنو میری زندگی کے بہت کم دن بچ گئے, اس دفعہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور تم سب نے میرے ساتھ جانا ہے, اور خدا کا یہ حکم ہے کہ جو اس بار میرے ساتھ نہیں جائے گا وہ ملعون ہے اور دشمن خدا ہے. اتنی تبلیغ کی رسول نے, مدینہ کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا, لیکن اس تبلیغ کی وجہ سے 80,000 افراد مدینے سے نکلے ہیں پیغمبر کے ساتھ. یہ معمولی تعداد نہیں ہے. اس دور میں آپ سوچیں کہ پیغمبر نے کتنی کوشش کی کہ 80,000 افراد کو لے کے چلے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں پیغمبر جب نکلے کیسے گئے. ذرا پیغمبر کا راستہ دیکھیں, منزل متعشہ کو دیکھیں, منزل سیرف کو دیکھیں, منزل منصرف کو دیکھیں, منزل ابوا کو دیکھیں. پیغمبر کو 25 ذیقات کو مدینے سے چلے اور 5 ذیلحج کو مکے پہنچے, 10 دن لگ گئے. واپس کتنے دن میں آئے؟ 5 دن میں. کیا فاصلہ کم ہو گیا؟ نہ, پہلے برابر مدینے میں ہر رات جا کر کوشش کرتے رہے, اور پھر راستوں میں جتنی آبادیاں تھیں ہر جگہ جا کر پیغمبر نے کوشش کی. جو کریا ملتا, جو لوگ ملتے, سب کو جمع کرتے بٹھاتے, وہی پیغام دیتے. 23,000 افراد پیغمبر نے راستوں سے اکٹھے کیے ہیں. اسی راستے میں پیغمبر کی والدہ کا مزار تھا مقام ابوا پر. جب بھی جاتے تھے, صبح جاتے تھے پیغمبر, شام کو واپس آتے تھے. پورا دن ماں کی قبر پر بیٹھتے تھے. پہلی مرتبہ جا کر صرف چند لمحوں کے لیے بیٹھے, پیغمبر نکلے, کریے میں چلے گئے, لوگوں کو اکٹھا کیا. 23,000 افراد. ادھر سے ایک قاصد کو دوڑایا, علی مدینے کے اندر موجود نہیں تھے, نجران کے افراد کے پاس گئے ہوئے تھے اور یمن کے افراد کے پاس. کہا علی اکیلے واپس نہیں آنا ہے, جتنے افراد کو اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیں. اور مولا متقیان نے وہاں پر کوشش کی, 12,000 افراد کو وہاں سے لے کے آئے. یہ 80,000, وہ 23,000, یہ 12,000, اور یہ اس شان سے قافلہ مکے میں داخل ہوا 5 ذیلحج کو. اور پیغمبر نے 10 دن کا قصد کیا تاکہ عبادات کامل ہو, نماز قصر نہ ہو اور مراسم حج کی ادائیگی ہو. اور 15 ذیلحج کو پیغمبر اکرم اسلام نے اعلان کیا خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر, حج کے مراسم سے فارغ ہو کر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پیغمبر جب حج کے لیے جا رہے تھے, جاتے ہوئے کیوں نہیں اعلان کیا, واپسی پر کیوں اعلان کیا؟ جی, یہ اعلان جو پیغمبر نے واپس آ کے کیا, جاتے ہوئے کر لیتے, زیادہ لوگ تر و تازہ تھے, واپسی پہ تو تھکے ہوئے تھے بیچارے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید کوئی سوچتا کہ آئے اکمال یعنی دین کی تکمیل کی جو بات ہو رہی ہے, شاید پہلے حج نہیں کیا تھا, اب حج کی جو تعلیمات ہوں گی اب دین کامل ہوگا. نہ, ساری جزیات کو دیکھ کے بڑی دقتوں کے ساتھ گئے, پلٹے 15 کو وہاں سے چلے, اور اب کعبے میں اعلان کیا. کہا کہ جو بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا میدان خم غدیر تک وہ دشمن خدا ہے اور میری شفاعت نہیں ہے اس کے لیے. 7,000, 5,000 سے لے کر 7,000 افراد مکے سے نکلے, جو خود مکے کے رہنے والے تھے. کم از کم 1,20,000 کا مجمع ہے پیغمبر کے سامنے. اور آیت جیسی میدان خم غدیر میں پہنچے, دوسری مرتبہ نازل ہوئی کہ تاخیر نہ کی جائے, جلدی اعلان کریں. اور پیغمبر تمام افراد کو جمع کیا, سب بیٹھ کے جو آگے گزرے سب کو بلایا. کس لیے بلایا, کیوں جمع کیا؟ چلچلاتی دھوپ میں ایسے مقام پر جہاں کبھی کوئی نہیں بیٹھا تھا, علی کی ولایت کے اعلان کے لیے نہیں میرے عزیز, علی کی ولایت کے اعلان کے لیے نہیں. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے خاندان سیدہ پر. اس لیے کہ اگر علی کی ولایت غدیر میں کی جاتی تو کوئی نئی بات نہیں تھی, وہ تو پیغمبر نے 20 سال کی تھی. اور جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا, کچھ باتیں اعلان سے پہلے کی گئیں, کچھ باتیں اعلان کے بعد کی گئیں. اعلان کے بعد کیا کہا گیا, پہلے کیا کہا گیا؟ کہا کہ فلا تخشوہم وخشون, ان سے نہ ڈریں مجھ سے ڈریں. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا. کیا شر تھا لوگوں سے, کیا خطرہ تھا؟ علی کی ولایت سے خطرہ تھا. جی اگر علی کی ولایت سے خطرہ تھا تو وہ 20 سال پھر کیا کیوں خطرہ نہیں رہا؟ اور جیسے ہی یہ اعلان کیا فوراً پروردگار کی پھر دوسری آیت نازل ہوئی پروردگار کی طرف سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا آج. اگر ولایت علی کے اعلان سے دین مکمل ہوتا ہے تو پھر دعوت ذوالعشیرہ میں اس آیت کو نازل ہو جانا چاہیے تھا. چونکہ 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا, مَن یواظرنی فی ھذا الامر ھو اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. پس یہ غدیر کیا ہے؟ غدیر حقیقت ناشناختہ ہے, اس لیے اس نقطے پر زور دے رہا ہوں اور اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس مرحلے سے آپ کو گزاروں. میرے عزیزو, غدیر تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہے. اگر غدیر میں تنہا علی کی ولایت کا اعلان کیا جاتا تو نہ دین مکمل ہوتا, نہ اللہ راضی ہوتا, نہ نعمت تمام ہوتی, نہ کافر مایوس ہوتا, نہ پیغمبر کے قتل کی سازش کی جاتی. غدیر میں ایک خاص کام ہوا ہے, اس حقیقت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. اسی اطمینان کے ساتھ میں گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, ورنہ میرے لیے بہت مشکل تھا. وہ یہ کہ غدیر میں تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا, بلکہ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے فوراً بعد فرمایا کہ علی کے بعد جس طرح میرے بعد علی تمہارے مولا ہیں, علی کے بعد حسن مجتبیٰ تمہارے مولا ہیں, حسن کے بعد پھر حسین ہیں, پھر زین العابدین ہیں, پھر محمد باقر ہیں, پھر جعفر صادق ہیں, پھر موسیٰ کاظم ہیں, اور امام زمانہ تک ایک ایک کا نام لیا پیغمبر نے. پیغمبر نے خطبہ غدیر میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ علی نہیں ہے, وہ حسن نہیں ہے, وہ حسین نہیں ہے, ان کا صرف نام لیا. سب سے زیادہ جس ہستی کا پیغمبر نے اس خطبے میں ذکر کیا وہ ان 12 میں سے آخری جانشین امام زمانہ ہے. کافر اس لیے مایوس ہو گیا, اس لیے کہ کافر اس سے پہلے یہ سمجھ رہا تھا, دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر ہیں, بوڑھے ہیں, دنیا سے جانے والے ہیں, کوئی بات نہیں. جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی, ساری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جیسے پیغمبر جائیں گے ہم قابض ہو جائیں گے. لیکن جب پیغمبر نے علی کا اعلان کیا, پہلے کرتے رہے 20 سال کرتے رہے, یہ سوچ رکھا تھا کہ علی کو یا ہم راستے سے ہٹا دیں گے یا کسی طرح سے 15-20 سال علی نے بھی حکومت کر لی, کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بعد حکومت ہمارے پاس آ جائے گی, خلافت ہمارے پاس آ جائے گی. لیکن غدیر میں پیغمبر گرامی نے یہ ایسا اعلان کیا کہ کافر مایوس ہو گیا. اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی ولایت, امامت, قیادت, سیادت اور راہبری کا اعلان کر کے کم از کم آئندہ 300 سال کے لیے آنے والوں پر خلافت اور حکومت کے دروازے بند کر دیے. اور وہ جو نظریں ٹکائے بیٹھے تھے, جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ ہم آئیں گے, جیسے یہ سارا سلسلہ سنا مایوسی دوڑ گئی, فوراً سے پروپیگنڈے شروع ہو گئے, پیغمبر کے قتل کی سازش ہوئی. پس نظام ولایت, ولایت جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ہے, رسول ہے اور علی ہے, نہ, یہ 14 کے 14 ولی ہیں جن میں امام زمانہ بھی شامل ہیں, جن میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں, جن میں امام حسین بھی شامل ہیں, جن میں سید سجاد شامل ہیں. یہ 14 کے 14 ولی ہیں اور ان 14 کی 14 کی ولایت برابر ہے, مساوی ہے. جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت رسول کی ہے, جو ولایت رسول کی ہے وہی ولایت علی کی ہے, وہی جعفر صادق کی ہے, وہی امام زمانہ کی ہے. ذرہ برابر فرق نہیں ہے, ذرہ برابر فرق نہیں ہے. عینیت کی منزل پر ہے, وحدت کی منزل پر ہے, اس میں کہیں دوئیت اور اثنینیت اور غیریت نظر نہیں آئے گی آپ کو. سب کی, حتی جناب سیدہ اگرچہ کہ خاتون ہیں لیکن رتبے میں, ولایت میں سب کے برابر ہیں. یہ نکات بیان ہو چکے. یہ 14 کی 14 یہ حق تعالی کے تمام تر صفات کے مظہر ہیں, یہ جامع ترین ذوات ہیں. ان کے ساتھ کسی کا تقابل ممکن نہیں ہے. اور نہ کوئی یہ کہے کہ میں ان جیسا اگر چاہے کہ میں بنوں, یہ غلط خیال ہے اس کا. کوئی نبی ان کی برابری نہیں کر سکتا, کوئی رسول ان کی برابری نہیں کر سکتا, کائنات کا کوئی بھی انسان ان 14 کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا. یہ حق تعالی کے تمام تر اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں, اور پروردگار نے ان 14 کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں. نہ, یہ غلط بات کی جاتی ہے. ان 14 انوار کو حق تعالی نے اس کائنات میں صرف اس لیے ظاہر فرمایا کہ یہ انسان ان کو وسط میں رکھیں. اور پھر جیسے آپ تھوڑا سا میں گفتگو چونکہ تاخیر سے شروع ہوئی, اب میں سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن یہ 2 منٹ مزید لوں گا. مثلا یہ ممبر ہے آپ کے سامنے, اور آپ افراد کو ایک ایک کاغذ اور قلم دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کی تصویر بنائیں, تیار کریں, ایک لیڈ پینسل اور ایک ربڑ دی جائے. اگر آبدی صاحب آپ سے یہ کہیں کہ یہ ممبر بنائیں سب بیٹھ کر, تو کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ نہ بنائیں تو یہ آپ کو سزا دیں. دینی چاہیے ان کو؟ نہیں دینی چاہیے. یہ تکلیف مالا یوتاک ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, اور ان کو نہیں چاہیے کہ ایسی بات کا مطالبہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ اس کی تصویر بنائیں, یہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایک کاغذ دیں, ایک لیڈ پینسل اور ایک ربڑ دیں آپ کو, اور کہیں کہ اس کی تصویر بنائیے, کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں تو صلوات پڑھیے خاندان سیدہ پر. بس, اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو جائیں یہاں آپ کے سامنے اور کہیں باری باری ایک ایک مومن آئے, اپنی تصویر چیک کرائے کہ جس نے ممبر کی بہترین تصویر بنائی ہے اس کو انعام دیا جائے گا. اور اگر کسی مومن نے بالکل ٹیڑی میڑی بنائی, بالکل اس کو خراب کر کے لے کے آئے, تو ممکن ہے کہ یہ جرمانہ کر دیں اس پر. چونکہ جو ہر روز مجلس سے پہلے گفتگو کرتے ہیں یہ کہ مومنین یہ شیئرز لیں اور وہ, تو جب وہ طریقہ نہ ہوا تو پھر ممکن ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر لیں. کہ سلسلہ تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے مثلا 30 لاکھ یا جتنے بھی ہم نے پورے کرنے ہیں, تو اس طرح سے نہ صحیح, تو پھر اس طرح سے یہ جرمانہ کر کے آپ کو سزا دیں. جس کی تصویر سب سے بہترین ہے اس کو انعام دیں, اور جس نے خراب تصویر بنائی اس کو سزا دیں. یہ جو انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں کاغذ دیا ہے, لیڈ پینسل دی ہے, ربر دی ہے, آپ کو اختیار حاصل ہے. تصویر بنائیں, جہاں سے لائن ترچی ہو یہ ربڑ اٹھائیں, اس کو صاف کریں, پھر لائن کو سیدھا کریں. جب تک یہ آپ سے وہ کاغذ نہیں لے لیتے, آپ کو اختیار حاصل ہے. اور جب کاغذ لے لیا, پھر بس اب آپ کو حق کے تصرف حاصل. یہی تصور حیات ہے, یہی تصور زندگی ہے, یہی تصور عدالت ہے, یہی تصور امامت ہے, یہی تصور قیامت ہے. پروردگار نے ان 14 کو ہمارے بیچ میں بھیجا اس لیے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں. نہ, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تکلیف ما لا یوتاک ہے. پروردگار نے ان سب کو ہمارے درمیان رکھا اور کہا کہ دیکھو, تمہارا وظیفہ یہ ہے, تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تمہارے کردار میں ان کے کردار کی جھلک نظر آ جائے, ان کی کردار کی خوشبو تمہارے کردار میں منتقل ہو جائے. بس اس سے زیادہ تمہارا وظیفہ نہیں ہے. تم نے عکس بنانا ہے, اپنا ظاہر ان کے ظاہر کے مطابق ڈھالنا ہے, اور جہاں سے تم سے غلطی ہو تو توبہ کی ربڑ اٹھا کے اسے سیدھا کر لو, اپنی غلطیوں کو درست کر لو. قیامت کے دن میں تمہاری شکل دیکھوں گا, اگر ان سے قریب تر لے کے آؤ گے تو میں جنت میں بھیج دوں گا. اور اگر ایسا نہ ہوا, تم اپنی شکل مس کر کے لے کے آ گئے, ان سے دور ہو کے آ گئے, تو پھر تمہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. بس میں اپنے دوسرے رکن کے ساتھ متصل ہو گیا. امامت کے لیے پہلا رکن ولایت ہے, اور امامت کے لیے دوسرا رکن ہدایت ہے. ان ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا, ہماری راہبری کے لیے بھیجا گیا. اس لیے سید الشہداء نے جب مدینہ چھوڑا, اپنے بھائی روک رہے ہیں لیکن نہیں رکے, کہا کہ نہیں, میں نہیں رک سکتا, شاء اللہ ان یرانی قتیلا, اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کہا جائیں لیکن انہیں نہ لے جائیں. کہا نہیں, شاء اللہ ان یراہن سبایا, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے اپنے راستے میں. اور خط دیا جس میں اپنی وصیت تھی. اس وصیت کا یہ جملہ ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں, انی لم اخرج اشرم ولا باطرم ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, اصلاح کے لیے یعنی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. فرزند رسول ہدایت کے لیے جائیے، تنہا جائیے، انہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ان مخدرات عصمت و طہارت کو، ثانیہ زہرا کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حسین خود چلے جائیں، علی اکبر کو لے کے چلے جائیں، قاسم کو لے کے چلے جائیں، عباس کو لے کے چلے جائیں، سب کو لے کے چلے جائیں اور زینب کو چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین کو بچایا کربلا نے اور کربلا کو بچایا زینب بنت علی نے۔ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، زینب نے بچایا ہے، ورنہ کربلا کبھی محفوظ نہ رہ سکتی۔ سیدہ زینب نے 124,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، اپنے بھائی حسین کی محنتوں کو بچا لیا، تمام شہادتوں کے اثر کو بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ ورنہ سیدہ زینب کو روز عاشور مر جانا چاہیے تھا۔ جتنے مصائب دیکھے، علی اکبر کی شہادت کافی تھی زینب بنت علی کے لیے، پھر کیوں زندہ رہی؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حسین اپنی بہن کو ساتھ لے کے آئے تھے، اس مقصد کی تکمیل ضروری تھی۔ اس لیے بی بی اپنی تمام تر قوتوں اور اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کیا اور 11 محرم الحرام کو تاریخ کے مشکل ترین سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ جناب سیدہ، مشکل ترین سفر ہے، 19 دن لگ گئے۔ جب بی بی روانہ ہوئی، بی بی کے ساتھ 68 خواتین تھیں، 48 بچے تھے۔ جا کر مقتل کی کتابوں کو دیکھیے کہ جب بی بی شام پہنچی ہیں تو کتنے بچ گئے۔ اکثر خواتین کی قبریں راستے میں بن گئیں، اکثر بچوں کی قبریں راستے میں بن گئیں۔ تاریخ عالم و آدم و خاتم کا مشکل ترین سفر تھا جسے زینب بنت علی نے طے کیا 19 دن لگا کر۔ یہ کیسا سفر تھا؟ کوئی آرام دہ سواری نہیں تھی، بی بی کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ایک خاتون کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ابو ذر مرد سہارا تھے، مضبوط جسم کے حامل تھے، لیکن جب ان کو ربضہ منتقل کیا گیا، جلاوطن کیا گیا، ابو ذر جب ربضہ پہنچے، ان کو بے کجاوا اونٹ کے اوپر بٹھا کے بھیجا گیا، جب اترے تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ یہ بیبیاں 19 دن کا طولانی ترین سفر کر کے جب شام پہنچی ہیں، اور عالم عجیب یہ ہے کہ شہیدوں کے سر سامنے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا؟ اور جب شام میں پہنچی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، پوری رات بیبیوں کو شہر کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا، پوری رات کھڑا رکھا گیا۔ اور جب صبح داخل ہوئی، دربار سجائے گئے، بازار سجائے گئے، یزید کے محلات سجائے گئے، 7 محلات ہیں یزید کے، 6 محلات سے گزر کر 7واں محل تھا جہاں پر یزید کا قیام تھا، جہاں پر 700 کرسیاں لگی ہوئی تھی، دونوں طرف اس کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، عمراء بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، خود بھی شراب پی رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو بھی شراب پلا رہا تھا، اور بیبیاں کھڑی ہیں۔ 3 گھنٹے گزر گئے، یہ لوگ شراب پیتے رہے، بیبیاں کھڑی رہی یزید کے دربار میں۔ بتائیے ایک خاتون کی کیا کیفیت ہوگی اس عالم میں، اس منظر میں، ایسے عالم میں جب یزید شراب پی رہے اور شراب کے نشے میں مست ہو چکا ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، خواہشات کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے۔ بیبیاں رسن بستہ کھڑی ہیں، ہر طرف سے خلیفت المسلمین امیر المومنین کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں یزید نے کمال تکبر سے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اپنی فخر و مباہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ان اسیروں میں علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی آئی ہے۔ کسی نے تعارف کیا کہ وہ بیوی جو باقی بیویوں کے درمیان ہے، جس کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ یزید نے اس موقع پر فخر و مباہات کیا، اپنا فخر اور مفاخرہ کیا، بنو امیہ کے کمالات کو بیان کیا، ایسا انداز اختیار کیا اور کہا کہ دیکھو ہمیں فتح مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے، تم نے شکست کھائی۔ یہ ساری کیفیت وہ زینب کہ جو حسین کی ساری محنتوں کی امین بن کے چلی تھی، جس نے انبیاء کی ساری محنتوں کو بچانا تھا، جس نے ساری شہادتوں کے اثر کو محفوظ رکھنا تھا، جو اب تک خاموش تھی، لیکن یزید کی اس حرکت کے بعد ایک مرتبہ بی بی کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور عجیب جملے ہیں سیدہ کے، کہا کہ یزید، تو جو لوگوں کے سامنے اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ تجھے ہر طرف سے خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی آوازیں آ رہی ہیں، اے یزید، تو جو اقتدار اور شراب اور حکومت کے نشے میں مست ہے اور تمہارے سامنے یہ سر جھکے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن سن یزید، تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا پست ہے، اتنا حقیر ہے، اتنا کم تر ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی، علی کی بیٹی تجھے لائق خطاب نہیں سمجھتی۔ بی بی کا یہ جملہ معمولی نہیں تھا، جس نے بھی سنا ششدر رہ گیا، پورے ماحول پر سکتہ طاری ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا، کسے کہہ دیا، پوری اسلامی دنیا کے حکمران کو کوئی ایسے بھی کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ اتنا بڑا جملہ تھا جس سے یزید کا سارا نشہ اتر گیا، شراب کا نشہ اتر گیا، اقتدار کا نشہ اتر گیا۔ یزید جیسا شاطر، یزید جیسا چالاک، یزید جیسا ہوشیار شخص ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور سوچ میں ڈوب گیا، اور یزید کے پاس کوئی لفظ نہیں بچا کیا کہے، اور بہت سوچنے کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو یزید کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بی بی کی طرف رخ کیا، کہا کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کیا، میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا، یہ زینب نے کیا کر دیا کہ قاتل فرار کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی یزید نے یہ کہا، کہا سن یزید، کد کئی تک، اب بی بی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، وس اسا یک ون سب جو تک ولہ لا تمہ ذکرنا ولا تمی تو وحینا، اے یزید، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازش کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے، آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے، تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی ہمارے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا۔ بی بی نے کربلا کو فتح کیا، کوفہ کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، کام مکمل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں بی بی کو اب دنیا سے چلے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ مشن مکمل ہو گیا، لیکن نہ، اب جانا ضروری تھا۔ میں کہتا ہوں بی بی، جب پلٹ کے ادھر شام آنا تھا تو پھر کیوں واپس گئیں، پھر مدینے کیوں گئیں، شام کیوں آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ شام میں، میں سمجھتا ہوں، ایک عاشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بی بی کو پلٹ کے آنا چاہیے تھا کہ وہ جس کا تخت و سلطنت تھا اس کے آثار کو بھی دیکھ لو، اور آج جا کے دیکھو کہ کس کی حکومت ہے، کس کا روزہ ہے، کس کے مزار پر دنیا جاتی ہے۔ اور دوسرا، زینب بنت علی جو اپنے بھائی کی عاشق ہے، جس نے اپنی نسل قربان کر دی حسین ابن علی کے لیے، اس لیے بھی زینب کا شام میں واپس آنا ضروری تھا کہ حسین کی امانت تنہا ہے مدینے کے اندر، شام کے اندر حسین کی بیٹی اکیلی ہے، زینب حسین کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے، اس لیے آنا ہے۔ بی بی اگر واپس آنا ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ نہ، جانا ضروری ہے تاکہ جا کے اپنے نانا کو بتا سکے کہ میں سرخرو ہو گئی، نانا جان میں کامیاب ہو گئی، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے پلٹی ہوں۔ لیکن کیا انداز ہے، جیسی مدینہ میں پہنچی بی بی گھر نہیں گئی، مسجد نبوی کی طرف بڑھی، سب سے پہلے اپنے نانا سے ملنے کے لیے گئی ہیں، اور جیسی حرم نبوی کے اندر قدم رکھا، فرمایا لوگوں باہر نکل جاؤ، آج مجھے اپنے نانا سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جیسی لوگ باہر نکلے، ایک مرتبہ سیدہ نے اس حجرے کو بند کیا جس میں قبر رسول تھی، اور حجرے کو بند کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پیغمبر کی قبر کی طرف چلنا شروع کیا، اور جب پیغمبر کی قبر کے قریب پہنچی تو بی بی نے اپنی آستینیں الٹنا شروع کی، اور اس کے بعد کہا کہ نانا جان، یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، نانا جان میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن دیکھیے مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا۔ نانا جان، اگر میرے لیے ممکن ہوتا اور میں دکھا سکتی تو میں آپ کو اپنی پشت دکھاتی،